رحیم. الحمدللہ ہماری تلاوت کا آغاز نواں پارے کے دوسرے آدھے سے ہوا. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ, جس میں ایک عظیم شان عہد کا تذکرہ ہے جو خالق اور مخلوق کے درمیان, عبد اور معبود کے درمیان, مخلوق کا اس کون و فساد میں آنے سے پہلے ہوا, اور اس کا عہد کا نام ہے عہد الستو, جو اللہ رب العزت نے آسمانوں پر اس انسان سے عہد لیا تھا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں. اور شاید یہی حکمت ہے کہ جب بچہ معصوم ہوتا ہے, مسلمانوں کے ہاں پیدا ہوتا ہے, تو ایک کان میں اذان, دوسرے کان میں اقامت. اور یہ سنت پورے عالم اسلام میں الحمدللہ زندہ ہے. حالانکہ وہ بچہ نہ وہ الفاظ سمجھتا ہے, نہ بڑے ہونے کے بعد اسے یہ الفاظ یاد ہوتے ہیں, لیکن وہ جو عہد ازلی ہے اس کو یہ غذا مہیا کی جاتی ہے. اور اسی کا مشاہدہ نظر آتا ہے کہ آدمی اسلام سے کتنا ہی دور ہو, لیکن پھر بھی اگر اسے اسلام کی فہرست سے نکال دیا جائے تو بہت برا جانتا ہے, اور اپنی نسبت اسلام ہی کی طرف کرتا ہے, چاہے اس کی زندگی ایمان اسلام سے کتنی ہی دور کیوں نہ ہو. تو یہ اسی عظیم و شان عہد کا تذکرہ ہے. اور پھر اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کا ایک عبرتناک واقعہ ذکر فرمایا کہ بلعم بن باورہ, جس نے دین فروشی کا مظاہرہ کیا اور دنیا کے مفادات اور اپنی نفسانی اغراض کی وجہ سے باوجود علم و حکمت رکھنے کے وہ گمراہ ہو گیا, اور پھر اس کی زبان اس کے سینے پہ گری, اور کتے کی طرح ہر وقت آواز اس کے منہ سے اس کے ہاں سے نکلتی تھی. اللہ نے اس کی مذمت فرمائی اور ساتھ احساس دلایا کہ کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے, کبھی اپنی دینداری اپنی علم پر ناز نہ کرنا. اسی کا تذکرہ فرمایا اللہ رب العزت نے. پھر ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا کہ جو باوجود آنکھیں رکھتے ہیں, کان رکھتے ہیں, لیکن جب ان سے وہ سبق نہیں لیتے جس کے لیے یہ پیدا ہوا ہے, تو یہ انسان بظاہر انسان ہے لیکن جانوروں کی طرح ہے, بلکہ ان سے بھی گیا گزرا ہے. اسی کا تذکرہ فرمایا. پھر فرمایا کچھ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں, آپ انہیں کہہ دیں قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے, اور آپ بتا دیں کہ میں اپنے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں. یہ جو ایک عقیدہ غلط مشرک لوگوں کے ہاں تھا کہ نبی بھی عالم الغیب رکھتا ہے, جیسے اللہ ذرے ذرے کا علم ہے ایسے نبی کو بھی ذرے ذرے کا علم ہے. تو نبی کہہ رہے لوگوں میں اپنا بھی نفع نقصان کا مالک نہیں, اور اگر میں اپنے نفع نقصان کا مالک ہوتا تو کبھی مجھے تکلیف نہ پہنچتی, اور میں اس سے پہلے اپنے بچاؤ کا انتظام کر لیا کرتا. اسی کا تذکرہ فرمایا. پھر انسان کی تخلیق کا تذکرہ ہے, اور پھر اسی کے جن سے اس کی بیوی کا پیدا ہونا, اور بتایا کہ ازواج زندگی کا حاصل آپس کا سکون ہے. لیکن جتنے دنیا کے اندر مادی نقشے بڑھتے چلے گئے اور گھروں سے اسلام کی زندگی دوری ہوتی چلی گئی, تو ازواجی زندگی کی تلخیاں بڑھتی چلی گئیں, اور جو سکون مقصود تھا ازواجی زندگی کا, آج لوگوں کے گھروں کی زندگیاں اس سکون سے خالی ہو گئیں. اسی کا تذکرہ فرمایا. پھر مذمت فرمائی کے باوجود اس کے کہ تخلیق اللہ کی, اللہ کا شکر بجا لاتے, لیکن یہ شرک کرنے لگے اور اپنے جیسوں کی عبادت کرنے لگے جو اپنا بھی بچاؤ نہیں کر سکتے, تو یہ تمہارا نفع نقصان کے مالک کیسے ہو سکتے ہیں. پھر اللہ کے نبی کو اعلیٰ تعلیمی اخلاق سکھا, اعلیٰ اخلاق اخلاق فاضلہ کی تعلیم دی کہ جو آپ سے زیادتی کرے آپ معاف کر دیں, اور جو آپ کا خیال نہ رکھے آپ اس کا بھی خیال رکھیں, اور آپ درگزر کا معاملہ رکھیں. اور فرمایا اگر کسی کو شیطان تنگ کرے اور اس کا غصہ اس کے قابو سے باہر ہو جائے تو اللہ کی طرف رجوع کرے, اور شیطان کے شر سے بچنے کا یہی ایک راستہ ہے تاکہ وہ غصے کے اندر بھی بے قابو نہ ہو, اس لیے کہ غصہ اور جھگڑا یہ شیطان کے بہترین شکارگاہ ہے, اور اس کے ذریعے وہ انسانوں کو شکار کیا کرتا ہے. پھر اللہ رب العزت نے قرآن کے آداب بتائے. قرآن ادب کے ساتھ عظمت کے ساتھ سنو, یہ اللہ کی رحمت کے تمہارے مستحق ہونے کا ذریعہ ہے. پھر سورہ انفال ہے, غزوہ بدر ہوا اور مسلمانوں کے پاس مال غنیمت آئی, لیکن یہ پہلا غزوہ تھا, مال غنیمت پہلی مرتبہ آیا, تو وہاں آپس میں رائے مختلف ہوئی. کوئی کہنے لگا گھوڑ سوار کا حق زیادہ ہے, کوئی کہنے لگا پیدل چلنے والے کا حق زیادہ ہے, کوئی کہنے لگا پیچھے جو کمک پہنچا رہے تھے ان کا حق اس مال غنیمت میں زیادہ ہے. بات تھوڑی سے بڑی, اللہ رب العزت نے فرمایا تقوی اختیار کرو, آپس میں صلح اور صلاح رکھو. اور یہ تقوی ایسا ہے جو تمہیں اختلاف اور انتشار سے بچا دے گا, ورنہ اگر یہ تقوی نہ ہوا تم باہمی آپس میں دست گریبان ہو جاؤ گے. تقوی کا خیال رکھو. اور پھر اہل ایمان کی خوبیوں کا تذکرہ فرمایا, ایمان والے اللہ سے ڈرتے ہیں, قرآن سنتے ہیں تو ان کا ایمان بڑھتا ہے, اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہیں, نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں اور اللہ کا دیو و مال میں سے خرچ کرتے ہیں. بتایا کہ یہی ایمان والے سچے لوگ ہیں, اللہ نے ان کے لیے عزت اور بخشش کا سامان تیار کر رکھا ہے. پھر غزوہ بدر کا آغاز کیسے ہوا, اس کا ایک نقشہ قرآن نے کھینچا ہے کہ ایک تجارتی قافلہ آ رہا تھا, مسلمان اس طرف جانا چاہتے تھے, لیکن اللہ کا حکیمانہ نظام ہے کہ ایک بڑے دشمن سے مٹھ بھیڑ ہو گئی. اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم چاہ رہے تھے کہ آج حق حق ہو کر واضح ہو جائے اور دنیا کو باطل کا باطل ہونے کا پتہ چل جائے, اسی کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ رب العزت نے عین میدان جنگ میں جو اللہ کی مدد اور نصرت آئی اور مسلمانوں پر نیند اور اونگ آنے لگی, اس کا تذکرہ فرمایا. فرمایا میری مدد اور نصرت سے تم کامیابی حاصل کرتے رہے, تم نے نہیں مارا میں نے مارا ہے, تم نے تیر نہیں پھینکا میں نے تیر پھینکا ہے, یعنی تمہاری کامیابی میری مدد اور نصرت کا ثمرہ ہے. پھر اللہ نے اہل ایمان سے کہا اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو, اور جس طرف تمہیں اللہ کا رسول بلائے جس میں تمہارے لیے زندگی ہے اس کی طرف اس پر لبیک کہو, اور ڈرو اس فتنے سے جو عذاب اللہ کا صرف گنہگاروں پر نہیں آتا بلکہ وہ عذاب ان لوگوں پر بھی آتا ہے جو گناہ دیکھیں اور مداہنت اختیار کریں اور گناہ سے نہ روکیں, ان پر بھی وہ اللہ کا عذاب آیا کرتا ہے. اللہ نے اہل ایمان سے کہا نہ خالق کے حق میں خیانت کرو نہ مخلوق کے حق میں خیانت کرو, اللہ سے ڈرو, تقوی اختیار کرو, اللہ تمہیں ایک نور نصیب فرمائے گا فرقان کی شکل میں جس سے تم حق اور باطل صحیح غلط کی تمیز کر سکو گے. پھر اللہ رب العزت نے ان کفار کا ذکر فرمایا جو کہتے تھے اللہ کا عذاب کیوں نہیں آتا اگر ہم نہ حق پر ہیں, تو بتایا کہ اللہ اس وقت تک عذاب نہیں دیتا جب تک کہ آپ ان میں موجود ہیں اور جب تک لوگ توبہ اور استغفار کرتے رہیں. آج اللہ کے نبی دنیا سے تشریف لے گئے, ہم میں موجود نہیں, لیکن عذاب کے بچاؤ کی ایک شکل آج بھی موجود ہے. اگر قوم توبہ اور استغفار کرتی رہے تو اللہ کے پکڑ سے اور عذاب سے محفوظ رہے گی. جب بھی اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ کی شکل آتی ہے تو آج کا انسان سارے مادی اسباب کی طرف نظر رکھتا ہے, اٹھاتا ہے, اور ہر ایک دوسرے پہ الزام تراشی کا سلسلہ ہے, لیکن آج کہیں سے یہ آواز نہیں اٹھتی کہ ہمارا اللہ ہم سے ناراض ہو چکا ہے. کیا یہ اچھا ہے کہ پوری قوم اللہ کی طرف رجوع کرے اور توبہ اور استغفار کا معاملہ کرے تاکہ اللہ کی ناراضگی ختم ہو. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ مسجد حرام کی خدمت کرنے پہ جو ناز کر رہے کہہ رہے ہم اس کے متولی ہیں, فرمایا کافر اللہ کے گھر کا متولی نہیں ہو سکتا, قابض ہو سکتا ہے متولی نہیں ہو سکتا. اللہ کے گھر کا ولی متولی تو وہ جو اللہ کا دوست ہے, اللہ کا فرما بردار ہے, وہ ہو سکتا ہے. پھر اللہ رب العزت نے مالی غنیمت کا تذکرہ فرمایا کہ کس کا کیا حصہ ہے, اس کی تفصیل ذکر فرمائی, اور پھر غزوہ بدر کا نقشہ پیش کیا, کون سی فوج کہاں بیٹھی, کون سا لشکر کہاں کھڑا ہوا، اور اس کا نقشہ ایسا تھا بظاہر مسلمانوں کی کامیابی کا کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی اور کفار کی ناکامی کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن اللہ کی مدد اور نصرت کیا آئی کہ کفار کے سارے وسائل ملیا میٹ ہو گئے اور اللہ نے اہل ایمان اور اسلام کو غلبہ اور نصرت اور کامیابی عطا فرمائی. پھر عین اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو میدان جہاد کے آداب سکھائے کہ جب دشمن کے سامنے ہو پیٹھ نہ پھیرنا، اللہ کا ذکر کرنا، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا، اور آپس میں اپنے امیر اور اپنے امیر کی نافرمانی نہ کرنا اور آپس میں اختلاف نہ کرنا ورنہ تمہاری طاقت ٹوٹ جائے گی، اور صبر کا مظاہرہ کرنا، اللہ کی مدد اور نصرت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. پھر شیطان کا تذکرہ، کس طرح کفار کو شیطان کفار کو مسلمانوں کے مقابلے میں لے کے آیا، جب میدان میں اس نے اللہ کی مدد اور نصرت دیکھی راہ فرار اختیار کر گیا شیطان، اس کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا ہم قوموں سے نعمتیں اس وقت تک نہیں چھینتے اور ان نعمتوں کو زحمت اور مصیبت اس وقت تک نہیں بناتے جب تک کہ قوم اپنا رویہ خود نہ بدلے. جب قوم خود اپنی نعمتوں کی ناقدرے کرے پھر وہی نعمتیں اس کے لیے عذاب اور زحمت کی شکلیں بن جاتی ہیں. پھر اللہ نے قوموں کا تذکرہ فرمایا اور ساتھ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایمان والو دشمنوں کے مقابلے میں مستعد رہو، اپنے طرح سے وسائل تیار کرو، اگرچہ تمہارے وسائل کفار کے مقابلے کے نہ بھی ہوں لیکن تم اپنی استعداد کے مطابق وسائل تیار رکھو، پھر اللہ پہ بھروسہ کرو. اور تمہیں ہم نے ایک بہت بڑی نعمت دی ہے کہ تمہارے دلوں کو آپس میں محبت اور الفت سے جوڑ دیا ہے، ورنہ تم ساری دنیا کا خزانہ بھی خرچ کر ڈالتے تم آپس میں یہ محبت اور الفت نہیں پیدا کر سکتے تھے. یہ الفت اور محبت اللہ نے تمہیں عطا فرمائی ہے. پھر اللہ کے نبی سے کہا انہیں قتال کے فریضے پہ ابھاریے، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اللہ رب العزت نے سہولت کی شکل رکھی ہے. اور پھر غزوہ بدر میں جب قیدی آئے اور باہمی مشورہ ہوا ان کے ساتھ کیا کیا جائے، تو کچھ حضرات نے سہولت کی شکل پیش کی کہ فدیہ دے کر رہاد کر دیا جائے. حضرت عمر، حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہما، ان کی رائے یہ تھی کہ یہ سب کسی نہ کسی کے رشتہ دار ہیں، مسلمانوں کے حوالے کر دیا جائے، وہ اپنے ہاتھوں سے انہیں قتل کریں تاکہ کفر کی طاقت ٹوٹے. اللہ رب العزت کو یہی رائے پسند آئی اور فدیہ لینے پر اللہ رب العزت نے تنبیہ فرمائی. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں جب اپنے جان و مال کے ساتھ ہجرت کرتا ہے، اور وہ لوگ جو مہاجرین کو ٹھکانہ دیتے ہیں، اللہ رب العزت نے ان کی ایمان کی گواہی دی ہے اور اہل ایمان سے کہا کہ کفر سارا کا سارا ملت اسلامیہ کے خلاف، اسلام کے خلاف متحد ہے. اے مسلمانوں، اگر تم اسلام کی بنیاد پر آپس میں اکٹھے نہ ہوئے تو زمین کو پھر فساد سے کوئی چیز نہیں روک سکتی. پھر اللہ رب العزت نے ایمان اور مہاجرین کی تعریف اور مدح فرمائی اور سورہ برات کا تذکرہ ہے. اس سورت کا نام برات بھی ہے، اس سورت کا نام توبہ بھی ہے، اس لیے کہ سورت توبہ میں کچھ مخلص مسلمانوں کی توبہ قبول ہوئی. برات بھی ہے اس لیے کہ یہاں اس سورت کے اندر مسلمانوں نے کافروں سے برات کا اعلان کر دیا، اور جتنے عہد تھے اور جتنے آپس میں معاہدے تھے چار مہینے کی مہلت کے بعد ان سارے معاہدوں سے برات کا اعلان فرما دیا، اور ساتھ اہل ایمان سے کہا کہ اگر یہ اپنی اس مدت میں عہد کی وفا کرتے رہے تم بھی عہد وفا کرتے رہنا، اور اگر انہوں نے عہد شکنی سے کام لیا پھر تم ان سے قتال کرنا اور ائمہ کفر کو قتل کرنا تاکہ مسلمانوں کے سینے ٹھنڈے ہو جائیں اور مسلمانوں کی اندر کی جسے کہیں کہ بے چینی ختم ہو جائے. اور اس طریقے سے کفار کو اللہ اہل ایمان کے ذریعے عذاب دیا کرتا ہے. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا اس عذاب کی خیر کیا ہے عام انسانوں کے لیے، کہ جب کفار کی طاقت ٹوٹے گی بہت سارے کفار جو سلیم الفطرت ہوں گے انہیں بھی اسلام کا راستہ مل جائے گا. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مشرک اللہ کے گھر کو آباد نہیں کرتے, اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والے تو ایمان والے ہوا کرتے ہیں, اور جو اللہ سے ڈرتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں. صرف بیت اللہ کی تعمیر کر دینا اور بیت اللہ کے اطراف میں سبیلے لگا کر حجاج کو پانی ستو پلا دینا اور اس پہ فخر کر دینا, فرمایا اس سے بڑھیا عمل یہ ہے ایمان لے کے آؤ اور اللہ کے راستے میں اپنی جان مال کی قربانی کر دو, اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. ایمان کے بغیر محض یہ سبیلے لگانے سے اس عمل کا اللہ کے ہاں تمہارے کوئی وزن نہیں ہے. پھر اللہ رب العزت نے اہل ایمان سے کہا کہ مسلمانوں کے ہاں ہر چیز سے بڑھ کر اللہ کی محبت اور اللہ کا تعلق ہوتا ہے, اور ہر حسب نسب کے رشتوں سے بالا تر اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہوتی ہے, اسی کا تذکرہ فرمایا. پھر غزوہ حنین کا تذکرہ ہے جہاں مسلمانوں کی بڑی تعداد ہزاروں میں تعداد تھی, اس دن کچھ اطمینان کی کیفیت تھی مسلمانوں میں اور دلوں میں خیال آیا ہم ہزاروں میں نہیں, ہم جب سینکڑوں میں ہوتے تھے کفار سے جیت جایا کرتے تھے, آج تو ہم ہزاروں میں ہیں, لیکن عین میدان میں مجاہدین اسلام کے قدم اٹھنے جسے کہیں کہ پیچھے ہٹنے لگے اور شکست کے آثار ظاہر ہونے لگے. فوراً احساس ہوا کہ آج ہمیں اپنی طاقت پہ بھروسہ تھا, اللہ کی سے نظریں ہٹی تھی, فوراً اللہ کی طرف نظر فرمائی, اللہ کی مدد اور نصرت آئی, پھر سکینت نازل ہوئی, مسلمانوں کے قدم جمنے لگے, اسی کا تذکرہ فرمایا. اور فرمایا اب آئندہ کے لیے کوئی مشرک مسجد حرام میں داخل نہیں ہو سکتا. مسلمانوں کے دلوں میں یہ خیال آیا پھر تو ہماری معیشت بڑی متاثر ہوگی, جب باہر کے لوگ ساز و سامان لے کے نہیں آئیں گے تو ہماری معیشت کا نظام بڑا متاثر ہوگا. اللہ رب العزت نے فرمایا انسانوں کے سارے معاش کا اختیار قدرت میری قدرت کے اندر ہے, اگر میں چاہوں تمہیں کفار کے مسائل تمہیں کفار سے مستغنی اور تمہیں کفار سے بے نیاز کر دوں بشرطیہ کہ تم رب کے سچے وفادار بن جاؤ. پھر یہود و نصارہ کش مشرکانہ نظریہ کا تذکرہ کہ یہودی کہتے عزیر اللہ کا بیٹا اور عیسائی کہتے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بیٹے, فرمایا سب ان کے منہ کے بول ہیں من گھڑت بول ہیں, یہ سب اللہ کے بندے تھے, یہ اللہ کی اولاد نہیں ہے. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ کا دین دنیا میں غالب ہو کے رہے گا چاہے کفار اور مشرکین کو یہ بات ناپسند گزرے. پھر اللہ رب العزت نے فریضہ زکوٰۃ کی اہمیت فرمائی اور اس کو ادا نہ کرنے والوں کے لیے شدید وعید کا تذکرہ فرمایا. پھر فرمایا سار کے 12 مہینے ہیں اور یہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہیں. پھر اہل ایمان سے کہا غزوہ تبوک کا معرکہ تھا, سخت گرمی تھی, کھجوریں پکی ہوئی تھی جن پر پورے سال کا گزارا مسلمانوں کا تھا, عین اس گرمی کی شدت میں اور فصل کی تیاری میں حکم ملا اللہ کے راستے میں نکلو اور تمہیں زمین تم دنیا کو پسند نہ کرو. عام طور پہ معلوم زندگی سے محبت آدمی کو اللہ کے اس حکم سے محروم کر دیتی ہے. فرمایا اگر تم اللہ کے دین کے لیے نہ نکلے اللہ کسی اور کو پیدا کرے گا اور اس کی مدد اور نصرت فرما کر اس سے اپنا دین کا کام لے گا, تم ہر حال میں اللہ کے دین کے لیے نکلو. پھر اسی کا تذکرہ فرمایا. پھر منافقین کا تذکرہ کہ کس طریقے سے منافقین بہانے بنا کر میدان سے فرار اختیار کرتے ہیں اور جھوٹے بہانے بنا کر آپ کے کانے میں آ کر اپنی کارگزاری ذکر کرتے ہیں. پھر فرمایا کہ اگر منافقین نہ گئے تو اچھا ہوا, یہ وہاں جا کر پروپیگنڈا اور فساد ہی مچاتے, اس لیے کہ منافقین کو مسلمانوں کی کامیابی بری لگتی ہے اور مسلمانوں کی تکلیف سے منافقین کو خوشی ہوتی ہے. پھر فرمایا تمہیں کفار کے مال و دولت سے تمہیں تعجب نہ ہو, اللہ ان کو اسی مال و دولت میں رکھ کر عذاب دینا چاہتا ہے. پھر اللہ رب العزت نے زکوٰۃ صدقات خیرات کے مصارف کا تذکرہ فرمایا اور ساتھ یہ فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے طے کردہ سارے مصارف ہیں، اور پھر منافقین کی مذمت فرمائی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ انہیں جلد ان کی معافی نہ کیا کریں، اور ان سے درگزر نہ کیا کریں، اور ان کی معذرت قبول نہ کیا کریں. اللہ رب العزت سب کے دلوں کے بھیدوں سے واقف ہے. اللہ رب العزت مجرم قوم کو سزا دیتا ہے. اللہ رب العزت بھی عمل کی توفیق نصیب فرما دے. سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک و نتوب الیک.